الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من دانت به الرسل. ارشاد باری تعالی ہے کہ تمہارے پاس نور اور واضح کتاب آ چکی ہے. بنیادی طور پر تو اس ارشاد کا سب سے پہلا مفہوم یہ ہے کہ اب کسی آنے والے کا انتظار نہ کیا جائے. جو آنے والا تھا وہ تشریف لا چکا، اور اب اس کے بعد کسی نئے آنے والے کا کوئی انتظار نہیں ہوگا. حضرت آدم علیہ نبی نام علیہ صلات و السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبی نام علیہ صلات و السلام تک جس قدر انبیاء تشریف لائے، مختلف علاقوں میں، مختلف اقوام کی طرف، مختلف اوقات کے لیے، تو ہر نبی ایک آنے والے کی بشارت دیتا رہا. تمام اجیال میں، تمام انبیاء کے عہد میں، تمام آسمانی کتابوں میں انتظار رہا کسی آنے والے کا. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو فرما دیا قد جاءکم، اب تمہارے پاس پہنچ چکا، آنے والا تشریف لا چکا، اب اس کے بعد کسی نئے آنے والے کا انتظار نہیں ہوگا. آدمی جو سوچتا ہے ایک اثر اس کا بھی ہوتا ہے، جو بات منہ سے نکالتا ہے سوچ سے زیادہ اثر اس کا ہوتا ہے، اور جو کام کرتا ہے بات سے زیادہ اثر اس فعل کا ہوتا ہے. ہر سوچ میں، ہر بات میں، ہر فعل میں یا تو نور ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، ہدایت ہوتی ہے، یا ظلمت ہوتی ہے، سیاہی ہوتی ہے، تاریکی ہوتی ہے، گمراہی ہوتی ہے، درمیان میں کچھ بھی نہیں. ادھر یا ادھر ہر عمل کا، ہر سوچ کا، ہر بات کا دو میں سے ایک طرف تعلق کے لیے. معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جس سے ہم سب شاکی ہیں اور ہم سب کو دکھ ہے کہ یہ حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، کوئی کہتا ہے زمانہ بدل گیا ہے، انصاف نہیں ملتا، لوٹ مار مچی ہوئی ہے، دنیا جنگ و جدل کی لپیٹ میں ہے، عام آدمی سے لے کر حکومتوں تک، اور ایک عام دیہاتی سے لے کر سرکاری فوجوں تک ہر کوئی مرنے مارنے پہ لگا ہوا ہے. دنیا کے حالات دیکھیں تو ممالک کے ممالک اجڑے جا رہے ہیں، اور جنہیں آپ ہم سپر پاور سمجھتے ہیں ان کے اپنے حالات دیکھیں تو ہر شہر میں گولی چلتی ہے، ہر روز سینکڑوں لوگ مرتے ہیں، ہر روز ڈاکے پڑتے ہیں، دکانیں لٹتی ہیں، عزتیں لٹتی ہیں، راہ چلتے خون ہوتے ہیں. یہ سارا کیا ہے؟ یہ انسانی معاشرہ ہے؟ انسان تو بنا ہی انس سے ہے، محبت سے ہے، پھر مزاجن انسان مدنی التبع ہے، مدنی التبع سے مراد ہے مل جل کر رہنے کا مزاج ہے، اس کا اکیلا نہیں رہ سکتا. پھر اس کی ضروریات مالک الملک نے ایسی بنائی ہیں کہ اکیلے یہ اپنی ضروریات کی پوری نہیں کر سکتا. ہر بندہ اپنی زندگی اکیلے نہیں بتا سکتا، اسے کپڑا چاہیے، جوتا چاہیے، لباس چاہیے، دوا چاہیے، علاج چاہیے، تو کسی نہ کسی کام کے لیے کسی نہ کسی دوسرے شخص سے متعلق ہے. اسے پڑھنا ہے تو کسی استاد کی ضرورت ہے، اسے کمانا ہے تو کہیں کسی کے پاس روزگار کی ضرورت ہے. تو ایک دوسرے میں آپس میں انسان اس طرح سے ان کا رشتہ بنا ہوا ہے، تعلق بنا ہوا ہے کہ اکیلے اکیلے کوئی بھی نہیں رہ سکتا. مزاجن ہی مدنی التبع ہے، مل جل کر رہنا اس کا مزاج ہے اور اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر یہ زندگی کر نہیں سکتا. لیکن یہ کیسی مدنیت ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کی بجائے ایک دوسرے کو تباہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا مال کھا رہے ہیں، دوسرے کی عزت ہے، دوسرے کی جانیں لے رہے ہیں. آخر اس کی کوئی وجہ تو ہوگی، کیوں انسانوں کے مزاج بدل گئے؟ وقت کوئی نہیں بدلا، وہی دن ہے، وہی رات ہے، وہی برسات ہے، وہی خشک سالی ہے، سب کچھ جس طرح روز اول سے تھا اسی طرح ہے، زمانے کو کچھ نہیں ہوا، سب کچھ وہی ہے. انسانوں میں کوئی تبدیلی آ گئی. قرآن حکیم اس کی وجہ جو ارشاد فرماتا ہے وہ بڑی واضح ہے، فرماتا ہے زہر الفساد فی البر والبحر، فساد پیدا ہو جاتا ہے خشکی پر بھی سمندروں پر. بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ، لوگ جو عمل کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں جو ظلمت پیدا ہوتی ہے، ظلمت پھیلتی ہے. آپ نے دیکھا پچھلے دنوں بڑا شور تھا، آج کل تو شاید کچھ تھمے ہوئے ہیں، کہ یہ دھواں پھیل رہا ہے اور دھوئے سے اوزون کی تہہ ٹوٹ جائے گی. اوزون ایک کوئی ایسی تہہ ہے جو سورج کی بے پناہ تمازت سے دنیا کو بچائے ہوئے ہے، زیادہ گرمی وہ تہہ روک لیتی ہے اور ضرورت کے مطابق گرمی نیچے آتی ہے. تو دھواں اتنا پھیل رہا ہے دنیا میں، کارخانے ہیں، اینٹوں کے بھٹے ہیں، گاڑیاں دھواں چھوڑ رہی ہیں، تو یہ ایک پوری وزارت بن گئی ماحولیات کی کہ ماحول کو دھوئیں سے اور ان چیزوں سے پاک رکھا جائے. یہ ہر ملک میں بن گئی اور بڑا شور رہا جی وہ اوزون ٹوٹ جائے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. تو جو دھواں، جو تاریکی انسانی کردار سے پیدا ہوئی، وہ بھی کسی اوزون کو توڑتی تو ہوگی. انسانی ماحول کے گرد بھی کوئی ایسا پردہ ضرور ہے جو اسے فساد سے، شر سے محفوظ رکھتا ہے، جو اسے شیطانی اور طاغوتی القاء سے بچائے رکھتا ہے. جس طرح اوزون سورج کی حدت سے بچاتا ہے، اسی طرح کوئی ایسا زون بھی ہوگا جو نہ ہوئے انسانی کو شیطان کے شر سے بچاتا ہے، اور وہ ہے بندوں کا خلوص اللہ کے ساتھ، جس میں ارشاد ہے انا عبادی لیس لک علیہم من سلطان، جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا. ایک ایسا اس میں زون بن جائے گا کہ جس کے باہر رہے گا تو ان کے گرد ایسا حصار بن جائے گا حفاظت الہیہ کا کہ تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. اور یہ باتیں روز ازل کو ہو رہی ہیں، جب شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا اور مردود ہوا، تب یہ باتیں ہو رہی ہیں. ابھی تو آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف نہیں لائے تھے، کوئی نسل انسانی کا وجود نہیں تھا، نسل نہیں چلی تھی ابھی. اس وقت جو بات ہو رہی ہے، اس وقت بھی رب کریم فرما رہے ہیں کہ ہر مومن کے گرد اس کے ایمان کا، اس کے خلوص کے تحفظ کا ایک سرکل ہوگا، ایک حلقہ ہوگا. اور تو اپنا زور لگاتا رہے تو اس لائن سے باہر ہوگا. تو باہر بھونکتا رہے کتے کی طرح, کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی گئی غلے کی چوکی داری میں, اشر کا غلہ جمع ہوا, بیت المال کا غلہ تھا اس پر, رات کی ڈیوٹی تھی ان کی. تو میں نے دیکھا رات کو کوئی غلہ چوری کر رہا, پکڑ لیا. اس نے بڑی منت سماجت کی کہ میں بہت مسکین ہوں, بہت غریب اور ضرورت مند تھا, جو کہیں نہیں بچے بھوکے تھے کئی دن سے, تو میں قسم کھاتا ہوں کہ پھر ایسا نہیں کروں گا, تو آپ مجھے چھوڑ دیں, سزا ملے گی, ہاتھ کٹ جائے گا, پھر میں کیا کروں گا. انہوں نے چھوڑ دیا, اب وعدہ کر رہا ہے اللہ کے ساتھ. لیکن اب صبح رپورٹ تو کرنی تھی, تو بارگاہ نبوی میں پیش ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بتانے سے پہلے پوچھ لیا, بھئی وہ تمہارا رات والا واقعہ چور والا کیا ہوا, وہ تمہارا رات کا چور کیسا رہا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے غلطی کی ہے, معافی چاہتا ہوں. اس نے بڑی منت سے معاذرت کی اور پھر اللہ کی قسم کھائی کہ پھر نہیں کروں گا. تو میں نے چھوڑ دیا. حضور مسکرا کر خاموش ہو گئے. اب دوسری رات پھر انہیں کچھ کھٹ پٹ لگی کہ کچھ ہے, دیکھا تو وہی جو چوری کر رہا, انہوں نے پھر پکڑ لیا. وہی منت سماجت, پھر وہی قسمیں, وہی وعدے, انہوں نے پھر چھوڑ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے, حضور نے پوچھا ہم ہی تمہارا چور, تو پھر آ گیا تھا یا رسول اللہ, پھر آ گیا تھا. اللہ نے آپ کو بتا دیا, میں نے تو پھر چھوڑ دیا. پھر بھی حضور مسکرا کر خاموش ہو. تیسری رات پھر پکڑا, انہوں نے کہا اب نہیں چھوڑ, اب کوئی وجہ نہیں کہ میں تجھے چھوڑ دوں, میں تجھے بارگاہ رسالت میں پیش کروں. اس نے کہا اچھا ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں, اس شرط پر کیا مجھے چھوڑ دیں. بھئی کیا بات ہے؟ بڑی پتے کی بات بتاتا ہوں. کیا؟ کہ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوں سونے کے لیے, تو دروازہ جب کمرے کا بند کرتے ہیں, اس وقت تو آج کی طرح بیڈ رومز تو نہیں ہوتے تھے, ایک ہی کوٹھا ہوتا تھا جس میں آگ بھی جلا لی, کھانا بھی بنا لیا, سو بھی گئے, بچے بھی ہو گئے, میاں بیوی بھی بی 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 خاندان کا خاندان سو رہا, پڑ رہا, تو چار پائی پر کوئی نیچے کوئی چیز ڈال کر. تو جب آپ سونے لگے تو آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے دروازہ بند کر لیں, تو شیطان جب تک آپ دروازہ نہیں کھولیں گے تب تک اندر داخل نہیں ہو سکتا. آج تو انہیں پتے کی بتائیے, پھر آئندہ مت آنا, چھوڑ دیا. صبح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر پوچھا بھی تمہارا چور تو پھر آ گیا تھا, اچھی قسمیں دلاتے ہو تم کے باز ہی نہیں آتا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اس نے میرے ساتھ سودا کیا ہے, اور مجھے ایک بات بتائی ہے. پھر ساری بات عرض کی تو حضور نے فرمایا ہے تو جھوٹا لیکن تجھے بات سچی بتا دی, جو تجھے بتایا ہے یہ سچ ہے ورنہ تو وہ جھوٹا. وہ حیران ہوئی, یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ فرمایا ابلیس تھا, اگر تم پکڑ کر لے آتے تو ہم اسے اس درخت سے باندھ دیتے اور اس کے ساتھ مدینے کے بچے کھیلا کرتے. غریب صحابی ہے, ایک عام آدمی, ہماری آپ کی طرح گوشت پوست کا بندہ ہی ہے, لیکن وہ جسے آپ اوزون ہی کہہ لیں, اس کا وہ اوزون اتنا مضبوط ہے کہ شیطان اسے کیا گمراہ کرتا, وہ شیطان کو کان سے پکڑ کر کھینچے کرتا. ایک حفاظت الہیہ ہے اس کے ساتھ. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیتا ہے, اگر جا رہا ہو اور سامنے سے آ رہے ہوں حضرت عمر تو راستہ بدل لیتا ہے. یہ سارے لوگ گوشت پوست کے انسان، بیوی بچوں والے، خاندانوں والے، گھر والے، رشتہ داروں والے، کاروباری، روزی کمانے والے، بچے پالنے والے، عام زندگی گزارنے والے لوگ تھے. تو کیا وجہ ہے کہ انہوں نے شیطان کو کھلونا بنا رکھا تھا، ہمیں شیطان نے کھلونا بنا رکھا. بات وہی ہے کہ وہ سوچتے بھی وہ تھے جس سے نور پیدا ہو، زبان سے بھی وہ کلمہ نکالتے تھے جس سے نور پیدا ہو، عمل بھی وہ کرتے تھے جس سے نور پیدا ہو. اور انہیں نور مجسم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کا دیدار ہما وقت سے، سورج کے سامنے رہنے والے لوگ، ان کی تو بدن کا ایک ایک انگ اللہ کا ذکر کرتا تھا، گوشت خون کرتا. مرور زمانہ سے خلوص کم ہوتے گئے، عمل کم ہوتا گیا، سوچیں بدلتی گئی. تو وہ جو نور جس نے تحفظ دے رکھا تھا، انسان کے گناہوں کی ظلمت نے اس میں رکھنے ڈالنے شروع کیے. اور عالم کفر سے تو بالکل ہی اٹھ گیا. اب یہ بھی درست ہے کہ یورپ میں، امریکہ میں عدالتیں بڑا کام کرتی ہیں، پولیس بڑا کام کرتی ہے، لیکن یہ بھی درست ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جرائم بھی وہی ہوتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہاں ہمارے ملکوں سے زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، پولیس بھی اچھی ہے، پھر وہ کوشش بھی بہت کرتے ہیں، لیکن امن نام کو نہیں ملتا. اور دیار حرم میں آج بھی اتنا امن ہے کہ روئے زمین پر کہیں اتنا امن نہیں. تو یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ انسانی کردار اس تحفظ، اس ڈھال کو ہٹا دیتا ہے، اور پھر فساد شروع ہو جاتے ہیں، شیطان کی مداخلت ہوتی ہے. ظہر الفساد و فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال اور کردار کی وجہ سے زمینوں پر، سمندروں پر فساد پیدا ہو جاتا ہے، طوفان آنے لگ جاتے ہیں، گولیاں چلنے لگ جاتی ہیں، سیلاب آنا شروع ہو جاتا، کوئی نہ کوئی تماشا بنا رہتا. اب ظاہر ہے کہ بیماری کی وجہ سمجھ آ جائے تو بیماری کا علاج یہ ہوتا ہے کہ وہ سبب جو ہے وہ رفع کیا، وہ سبب اگر رفع ہو جائے تو صحت ہو جاتی. اور یہ جو گھٹنے میں درد ہے جی، پین کلر کھا لو. اب پین کلر پین کو کل نہیں کرتا، آپ کے گھٹنے کو کل کرتا ہے کہ تھوڑی دیر سن کر دیتے، وہ درد کو محسوس نہیں کرتا. جب اس کا اثر ختم ہوتا ہے، درد اپنی جگہ موجود ہوتا ہے، یہ تو کوئی علاج نہ ہو. علاج تو یہ ہے کہ جو درد کی وجہ ہے وہ ختم ہو جائے، درد اس کو ختم ہو جائے. تو اگر ہم خلوص سے امن کے طلبگار ہیں تو پھر جو وجہ ہے، جو ظلمت ہے، جن اعمال سے، جس کردار سے سیاہی بن رہی ہے، جس عقیدے سے سیاہی بن رہی ہے، جس سوچ سے سیاہی بن رہی ہے، ظلمت، تو پھر نور ہم کہاں سے لیں؟ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور تشریف لا چکا، تمہارے لیے محمد الرسول اللہ کا ارشاد نور ہے، آپ کی سنت نور ہے، آپ کا اتباع نور ہے. جو سوچ حضور کے تابع ہوگی اس سے نور پیدا ہوگا، جو بات حضور کے تابع ہوگی اس سے نور پیدا ہوگا، جو کام حضور کے تابع ہوگا اس سے نور پیدا ہوگا. اور کوئی نیا نور اب نہیں آئے گا، آ چکی. اور کتاب بھی تمہارے پاس جو بالکل ہر ایک کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، کتاب مبین، کھول کر بیان کرنے والی کتاب، جو کسی بات میں ابہام نہیں رہنے دیتی، وہ بھی تمہارے پاس. اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت بھی تمہارے پاس ہے، اللہ کی کتاب بھی تمہارے پاس ہے، اس کے بعد بھی اگر تمہیں نور نہیں مل سکتا تو پھر کسی آنے والے کا انتظار نہ کرو، پھر تمہاری مدد کو کوئی نہیں پہنچے گا. اب اپنے ملک کا حال دیکھیں نا، تو میرا خیال ہے 99% سے بھی کچھ زیادہ لوگ اس انتظار میں کہ کوئی آئے گا تو حالات صحیح ہو جائیں گے. کوئی کون آئے گا، کیوں آئے گا، کہاں سے آئے گا؟ حالات کے ذمہ دار ہم ہیں، میں ہوں، آپ ہیں، حکمران ہیں، عوام ہیں. ہمارا کردار ہم پر حکمرانی کر رہا ہے، جو سوچیں ہماری ہیں وہی ہمارے سامنے پیش آ رہی ہیں، کچھ ہم ہیں. اگر کوئی ملک کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس ملک کی تو اصلاح کرے جو اس کے تصرف میں ہے. 4.5 رات کا وجود جو ہے، اس کی اصلاح نہیں ہوتی تو اتنے بڑے ملک کی کیسے اصلاح ہو؟ تو جرم کی نوعیتیں دو ہوتی ہیں. ایک جرم ہوتا ہے جو بندے کا اپنا نقصان کرتا ہے، ایک جرم وہ ہوتا ہے جو نسل انسانی کو متاثر کرتا ہے. اب آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ ایک شخص نے اپنا نقصان کیا تو قابل برداشت ہے، لیکن ایک نے پوری نوع انسانی کا نقصان کیا تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ ہمارے جو کردار، ہمارا جو خلاف سنت ہوتا ہے، خلاف شریعت ہوتا ہے، وہ نسل انسانی کی تباہی کا سبب بنتا ہے. اس میں صرف یہ نہیں کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، صرف نافرمانی نہیں ہے، نوع انسانی کی تباہی کا سبب بھی ہے. اس کا مداوا کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ کریم گناہ سے بچائے ہی تو بات بنتی ہے. ہم گناہ کا صرف ایک پہلو لیتے ہیں، خیر ہے میں بندہ ہوں، مجھ سے خطا ہوگی، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کر دے. درست ہے، اللہ کریم ہے، وہ چاہے جسے جتنا چاہے معاف کر دے. اس نے خود اعلان کر دیا اپنی کتاب میں کہ میں مشرک یا کافر جو کفر پر یا شرک پر زندگی ختم کرے گا اسے نہیں بخشوں. یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن اگر وہ یہ فیصلہ نہ فرماتا، کافروں کو بھی بخش دیتا تو اسے روکنے والا کون؟ اس کی جرات ہے روکنے؟ بندے مومن ہے، لاکھوں اس کے گناہ ہیں، وہ معاف کر دے تو اسے کون اس کی بخشش کو روکتا ہے؟ یہ الگ بات ہے. لیکن جرم کی نوعیت یہ ہے کہ ہم جو کام بھی خلاف شرع یا خلاف سنت کرتے ہیں، وہ ایک صرف اپنا نقصان نہیں کرتے، دنیا پر تباہی لانے کا سبب بن جاتے. ابھی جب یہ ملائیشیا وغیرہ میں طوفان آیا تو سب سے پہلے روس جو بے دین ملک ہے، انہوں نے وہ تصویر شائع کی کہ طوفان کی جو لہریں سمندر سے اٹھ کر آ رہی ہیں، 100 فٹ بلند لہر تھی اور غالباً 900 کلومیٹر یا 900 میل فی گھنٹہ رفتار تھی اس. لیکن وہ پورا جو طوفان تھا اسے سیٹلائٹ سے دیکھا گیا تو وہ پورا طوفان بالکل اللہ لکھا ہوا، موجیں اس طرح بفر کر بن گئی تھی کہ واضح لفظ اللہ. تو یہ غضب الہی کو کس نے دعوت دی؟ ہم ہی نے، ہمارے کردار میں. لاکھوں لوگ مرے ہوں گے اس میں، پھر ہم بھی قاتلوں میں شمار ہو جائیں. تو کسی بھی خطا کا یہ دوسرا پہلو جو ہے، یہ بہت زیادہ خطرناک. اور بات ہی ختم ہو گئی کہ یہ جو آپ سوچ رہے ہیں کہ کوئی آئے گا، کوئی نہیں آئے گا. میں پنو عقل میں تھا، ساتھیوں کے پاس ذکر کے لیے تو ہاں جنرل صاحب جو کمانڈر تھے انہوں نے دعوت دی کہ دوپہر کا کھانا وہاں پر ساتھ کھائیے کچھ باتیں کریں. ٹھیک ہے, وہ کھانے پہ ہم ان کے گھر گئے تو وہ تشریف لائے سیدھے دفتر سے ہی وردی پہنی ہوئی تھی, اسٹار لگے ہوئے تھے. بات حالات کی چل نکلی, وہی وہ ڈسکس کرنا چاہتے تھے تو کہنے لگے کہ مولانا لگتا یہ ہے کہ امام مہدی تشریف لائیں گے تو حالات سدھر. میں نے کہا جنرل صاحب رونا ہی یہی ہے کہ ہمارے تو مہدی نکمے ہو گئے, اصل رونا یہ ہے کہ مہدی تو ہیں کام نہیں کر رہے. تو بڑے حیران ہوئے, آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی مجھے بتائیے یہ جو چھونی ہے پنو عقل کی اس میں کتنی اللہ کی مخلوق ہے, فوجی بھی ہیں سویلین بھی ہیں بے شمار لوگ ہیں, ہر پیشے کے ہر زندگی کے ہر شعبے کے دکاندار بھی گاڑیوان بھی ہر کوئی وہاں موجود ہے. کوئی پتا ہل سکتا ہے آپ کی اجازت کے بغیر؟ کوئی یہاں خرید و فروخت کر سکتا ہے؟ کوئی چھابا لگا سکتا ہے؟ کوئی سو جاگ سکتا ہے فوجی جوان آپ کے ٹائم ٹیبل کے بغیر؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا پھر پنو آ کر کے وہاں مہدی تو آپ ہیں. اس وقت وہ مہدی تشریف لائیں گے تو دیکھا جائے گا ہمارے مہدی اس پنو آ کر چھونی کے تو مہدی آپ. اب آپ ہی نکمے ہو جائیں تو ہم کیا کریں؟ وہ جب تشریف لائیں گے جب جن لوگوں میں آئیں گے وہ لوگ دیکھیں, وہ زمانہ جانے وہ لوگ جانے. آج تشریف لائیں تو بسم اللہ, پھر ہم مکلف ہیں ان کا ساتھ دیں, لیکن ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ان کے انتظار میں کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے. کہ آپ کھانا چھوڑ دیں نا مہدی آئیں گے تو کھانا کھائیں گے, آپ پینا چھوڑ دیں نا مہدی تشریف لائیں گے تو پانی پئیں گے, مہدی آئیں گے تو رات کو سوئیں گے. کیوں کرتے ہیں سارے؟ باقی ساری زندگی چل رہی ہے, جب دین کی بات آتی ہے تو بات مہدی کے انتظار پہ چلی جاتی ہے. یہ اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ ہے. ہر آدمی اپنے وقت کا مکلف ہے, اللہ نے جو اختیارات اسے دیا اس کا حساب اس سے ہوگا. میں کہا آج کے مہدی تو ہم خود ہیں, ہمارے گلے میں رسی پڑے گی کہ تم نے کیا سوچا, تم نے کیا کیا. وہ جب تشریف لائیں گے تو وہ دیکھا. تو اصل بات ہی یہ ہے بھائی کہ یہاں تو پوری قوم اس انتظار میں بیٹھی ہے کہ ابھی آسمان پھٹ جائے گا تو اتر آئے گا, ابھی زمین کا سینہ شک ہوگا, کوئی نہیں آئے گا. قرآن کہتا ہے آنے والا تشریف لا چکا, بس بات ختم. اور اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہوں گے, مہدی علیہ السلام بھی آئیں گے تو اسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے. تمہارے پاس نئی روشنی کوئی نہیں آئے گی, نیا نور کوئی نہیں آئے گا, نئی کتاب کوئی نہیں لائے گا, پھر انتظار کس بات کا؟ تو میرے بھائی یہ ساری محنت, یہ اللہ اللہ کی کاوش, یہ سفر, یہ آنا جانا, انسان بھی عجیب شے ہے. اب غذا پر اس کی حیات ہے, فوڈ پوائزنگ سے مر جاتا. اب فوڈ کے بغیر بھی گزارا نہیں اور فوڈ پوائزنگ سے مر بھی جاتا. اللہ اللہ کے بغیر بھی چارہ نہیں, اور ایسا عجیب ہے کہ کبھی اللہ اللہ کرتے ہوئے گمراہ ہو جاتا. اس میں بھی فوڈ پوائزنگ کا خطرہ ہوتا ہے. اللہ اللہ کی جاتی ہے اس لیے کہ کردار کی اصلاح ہو, قرب الہی کا احساس ہو, اتباع نبوی کا احساس جاگے, اور اپنا جائزہ مقامات کا اس بات سے لیں کہ کتنی غلطیاں مجھ سے چھوٹ گئیں, کتنی اصلاح عقیدے میں ہو گئی, کتنی عمل میں ہو گئی. یہی مقامات ہیں. اب اس میں پوائزننگ کیسے ہوتی ہے؟ وہ میں بڑی اللہ اللہ کرتا ہوں, جی میں پارسا ہو گیا ہوں, میں بہت نیک ہو گیا ہوں, میں دوسروں سے بہت بہتر ہو گیا ہوں, پھر خود پیر بننے کی کوشش کرتے ہیں. اچھے ساتھی تھے, نیک ساتھی تھے, بیمار بھی تھے, میں باہر نکلا تھا, باہر وضو فرما رہے تھے اور دو تین بندے لگے ہوئے تھے ان کے پاؤں دھونے پر. میں نے کہا حضرت آپ تیمم کیا کریں. آپ کی یہ حیثیت تو نہیں کہ آپ چار ملازم رکھیں وضو کرانے کے لیے، یہ بیچارے جو اللہ اللہ کرنے کے لیے ہیں، یہ آپ کو وضو کیوں کراتے ہیں؟ اگر آپ خود وضو نہیں کر سکتے، بیمار ہیں، تو آپ اپنے تیمم کر لیں. تو یہ ایک شے آ جاتی ہے نا کہ میں تو بہت بزرگ ہوں جی، اب دوسرے میرے پہنچ ہوئے، تو یہ فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے، موت کا سبب بن جاتا ہے. میں تو اب سلسلے کے لیے محنت کرتا ہوں اور مجھے روٹی روزی دینا ان کا کام ہے، مجھے پیسے دیں، میرے لیے تحفے لائیں، مجھے کپڑے دیں، مجھے جوتے دیں، کیوں دیں بھائی؟ کیوں؟ اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، وجود دیا ہے، عقل دی ہے، اپنا کام کرو. اور بندہ تو وہ ہے جو کما کر کسی کو دے، جو کسی کو دیکھ کر بیٹھ جائے، وہ کیا کتاب. انسانی عظمت تو یہ ہے کہ اتنا کمائے کہ دوسروں کا حصہ بھی کھینچ کر لیا اور پھر انہیں ان کے گھر پہنچائے، زکات دے، صدقات دے، اللہ کے نام پر خرچ کرے. وہ حصہ تو دراصل ان لوگوں کا ہوتا ہے، بڑے باہمت لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کا رزق بھی گھسیٹ کے لے آتے اور پھر ان تک پہنچاتے ہیں. اور جو دبا کے بیٹھ جاتا ہے نا، اللہ اسے بھیجتا ہے پھر جا کر پولیس کو دے آؤ، ڈاکٹر کو دے آؤ. جو دوسروں کا دبایا ہوا ہے وہ کسی نہ کسی طرف جا کر خرچ کر رہا ہوں. پھر ساتھ مصیبت بھی ہوتی ہے، جوتے بھی پڑتے ہیں، پیسے بھی دینے پڑتے ہیں. یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو دبا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جو کھینچ کے لے آتے ہیں اور پھر دوسروں میں بھی بانٹتے ہیں، انہیں عزت بھی نصیب ہوتی ہے، عظمت بھی نصیب ہوتی ہے، سکون بھی نصیب ہوتی ہے. لینے کے لیے صرف ایک دروازہ ہے اور وہ اللہ کا. ہر چیز مانگو، ہر وقت مانگو، مانگتے ہی رہو، مانگنے سے خوش ہوتا ہے. بندہ خود موت آ جائے، بندے پر امید لگا کر بیٹھنا چاہ. نسل انسانی کی ہدایت، رہنمائی، تحفظ، دنیاوی زندگی میں بھی امن و سکون اور دائمی زندگی میں امن و سکون کی ضمانت، یہ خزانہ، یہ دولت تمہارے پاس پہنچ چکی. وہ پکی پکی آ چکی، اب مزید کچھ نہیں آئے گا. نہ کوئی نیا ایسا بندہ آئے گا جو نور کی طرف رہنمائی کرے، جو نور بانٹے، جو اعمال اور کردار کو نورانی کر دے. نہ کوئی نئی کتاب آئے گا. اللہ کریم توفیق عمل دے، خطاؤں سے درگزر فرمائے اور نیک لوگوں کے ساتھ زندہ رکھے، نیکی پر موت دے، نیک لوگوں کے ساتھ اشر کرے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سوال اگر کسی ساتھی کے پاس ہو تو سوال کیا کریں، سوال سے منع تو نہیں میں نے کیا، کیونکہ سوالات اگر رہ جائیں تو یہ کانٹے کی طرح کھٹکتے رہتے ہیں، کبھی زخم بنا دیتے ہیں، ناسور بن جاتا ہے. اس لیے سوال بچایا نہ کریں، وہ جیسا ہو. سوال تو سوال ہوتا ہے، لیکن جب میں آتا ہوں تو پہلے کیا کریں. جی میں نے بتایا تھا ایک ولی اللہ کے اذکار میں ملتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں 20 برس تک جب تک تجلیات باری کو نہ دیکھتا سجدہ نہیں کرتا تھا، تو 20 برس بعد مجھے سمجھ آئی کہ یہ روشنی تو مجھے میرا نفس دکھا رہا. تو میں نے پھر 20 برس کی نمازیں لوٹائیں، قضا کی لوٹائیں، وہ تو نہیں ہوئی تھی. تو ہوتا یہ ہے، میں نے کئی دفعہ آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ کشف کا معنی ہے کسی چیز کو کھول دینا، کوئی چیز پسے پردہ ہے تو آگے سے پردہ ہٹا دینا. سارا دین نبی کو کشف سے نصیب ہوتا ہے، فرشتے کو دیکھنا، فرشتے کی بات سننا، جبکہ دوسری مخلوق پاس بیٹھی ہے انہیں فرشتہ نظر نہیں آ رہا، آواز نہیں سنائی دے رہی، اس لیے کشف ہے. لیکن نبی کا کشف شبہات سے بالا تر ہوتا ہے، اور ایک ایک باریکی، ایک ایک جز، ایک ایک چیز نبی کو دکھا بھی جاتی ہے، بتائی بھی جاتی ہے، اور نبی کا دل اسے بغیر کسی شبہ کے قبول بھی کرتا ہے، کیونکہ وہ قلم نبوت کا نہیں ہوتا. ولی کو کشف ہوتا ہے تو ولی کو چیز اجمالی نظر آتی ہے، جیسے کسی کو دور سے دکھا دیا جائے کہ یہ دارالعرفان ہے، اب اسے یہ تو نہیں سمجھ آتی کہ اندر لوگ کتنے بیٹھے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازہ کس طرف ہے، پنکھے کہاں ہیں، ان کے بٹن کدھر ہیں، صفیں کتنی پڑی ہیں، سمجھ نہیں آئے گی. پھر جو تحفظ اللہ کی طرف سے نبوت کو نصیب ہوتا ہے وہ ولایت کو نہیں ہوتا. تو شیطان بھی کچھ نہ کچھ شرارت کرتا ہے، کچھ اپنا نفس بھی کر سکتا ہے. اب اللہ اللہ کرتے کرتے ان کے کا نفس لطیفہ نفس منور ہو گیا، تو اپنے مراقبات میں یا اپنی کیفیات میں وہ نور انہیں، نور تو اس پہ بھی تو وہ تجلیات باری ہی ہوتی ہیں، لیکن ان سے تو نفس روشن ہے. سجدہ تو اللہ کو کرنا، انہیں یہ غلط فہمی ہو گئی کہ شاید یہ ذات باری میرے سامنے موجود ہے، حالانکہ ذات باری تو اس سے بہت بالا تر ہے، ہر وقت ہر جگہ موجود بھی ہے اور ہر وقت ہر ایک کو نظر بھی نہیں آتا، پتہ بھی نہیں چلتا. یہ تو ایمان بالغیب کا معاملہ ہے، جب تک اس دنیا میں ہر ایک کے لیے ایمان بالغیب. تو یہ غلطی ہو گئی، نماز تو ایمان بالغیب سے پڑھنی تھی نا، اب ان منوارات کو دیکھ کر یا ان مراقبات کو دیکھ کر تو نہیں پڑھنی تھی، نماز تو ادا کرنی تھی اللہ کی اطاعت کے لیے، بیت اللہ کی طرف قبلہ کی طرف منہ کر کے ارکان صلاح ادا کرنے تھے اس خلوص کے ساتھ کہ اللہ میرے روح وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا میں اسے دیکھ رہا ہوں، تو یہ ایک یقین کی حد ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. دنیا میں ان آنکھوں سے اس کی تجلیات نظر نہیں آتی. یہ ایک تھوڑا سا فرق تھا جس میں غلطی لگ گئی، تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ پھر اس نے انہیں احساس دلا دیا، سمجھ آ گئی اس کا، انہوں نے درستی کر لی، اصلاح کر لی، توبہ کر لی، آئندہ سے اپنی نماز درست کر لی. تو اس طرح کے دھوکے کش میں لگتے ہیں. اور میں پہلے بھی بار عرض کر چکا ہوں کہ شریعت واضح ہے اور ہر آدمی مکلف ہے شریعت کا اتباع کرنے. کشف و مشاہدہ تعبیر کا محتاج ہوتا ہے، بالخصوص ولی کا کشف ہمیشہ تعبیر کا محتاج ہوتا ہے. یا تو بندے میں اتنی استعداد ہو خود تعبیر سمجھ دے، اور اتنی سمجھ نہ آئے تو پھر شیخ سے پوچھے. لیکن اتباع بہر حال ہو سکتا ہے، شیخ کو بھی سمجھنا ہے، شیخ بھی انسان ہے، اس کے علوم کی بھی تو ایک حد ہے، اس کی سمجھ کی بھی ایک حد ہے، ایک حد تک اسے سمجھ آئے گی، شاید آگے بات وہ بھی نہ سمجھ سکے. تو ان سب چیزوں سے یکسو ہو کر عبادات یا فرائض جو ہیں وہ سیدھے سیدھے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو. تو کشف و مشاہدات میں غلطی لگنے کا امکان بھی ہوتا ہے، پھر کشف تعبیر کا محتاج بھی ہوتا ہے. ویسے اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس کی احتیاطیں بھی ہیں. واخر دعوانا الحمدللہ.